پڑھو بھائی.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا الا واحدا فاقدا احد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن ابي الزناد 90 وهو اصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. یہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی منت کہو, قسم کہو, عزم ارادہ کہو, اس کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دن عزم مسمم کیا کہ میں آج رات میں اپنی 70 بیویوں سے جمع کروں گا. یہاں 70 کی روایت آئی ہے, دوسری روایت میں 90 بیویوں کا تذکرہ ہے, تیسری روایت میں 99 بیویوں کا تذکرہ ہے, چوتھی روایت میں 100 بیویوں کا تذکرہ ہے. کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کے اندر جمع کرنے کے لیے عزم کیا, منت مانی, قسم کھائی کہ 70 بیویوں سے, ایک روایت میں 60 کا بھی تذکرہ ہے کہ اتنی بیویوں سے میں جمع کروں گا. اللہ تعالی نبیوں کو قدرتی طور پر قوت خصوصی عطا فرماتے ہیں, ورنہ ایک رات میں اتنی ساری بیویوں سے جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوت یافتہ تھے, اسی لیے انہوں نے یہ عزم مسمم کیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تمنا للخیر کے طور پر ہے کہ آدمی کسی بھلے کام کی تمنا اور آرزو بڑی سے بڑی کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس جمع کے پیچھے مقصد بڑا اچھا تھا. تحمل کل امرأہ, ہر بیوی حاملہ بنے, فارسن, اور اس حمل سے گھوڑے سوار کی پیدائش ہو. یجاہد فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا کام کرے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو عزم مسمم کیا اس کے پیچھے بڑی نیکی کی نیتیں شامل تھیں, اور یہ بڑی نیکی کی نیت شامل تھی کہ ہر جمع کے نتیجے میں حمل کا استقرار ہو اور اس حمل سے لڑکا پیدا ہو جو اللہ کے راستے میں جہاد کا کام انجام دے گئے. اس نیت سے آپ نے یہ منت مانی, عزم کیا, تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی بھی خیر کے کام کی تمنا اور آرزو بڑی اونچی اور لمبی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی یہاں آرزو اور تمنا یہی ہے کہ ہر جمع سے حمل ہو اور حمل سے ایک مجاہد پیدا ہو, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاگے. اب یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی, تو دراصل اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے معاملے میں امید کا غلبہ ہوا کرتا ہے, اور امید کے غلبے کے اندر انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے. بہت سے لوگوں کو خود باری تعالیٰ کے معاملے کے اندر اتنا یقین نہیں ہوتا, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے معاملے میں امید کا غلبہ اور کامل یقین ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے یہ عزم مصمم کیا. فقال له صاحبه, تو جو فرشتہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا, یا یہ کہ جو ہے قرین ساتھی نے کہا, یعنی جو خدام جو ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا یا کسی فرشتے نے کہا, انشاء اللہ بھی کہہ دیجئے کہ حضرت آپ جو عزم فرما رہے ہیں کہ 60 یا 70 یا 90 یا 99 یا 100 بیویوں سے میں جمع کروں, تو انشاءاللہ بھی فرما دیجئے. فلم یقل, آپ نے انکار نہیں کیا, کہا نہیں, دونوں میں فرق ہے. ایک تو کسی اچھے کام کی درخواست کی جائے اور آدمی کرنے سے انکار کر دے, یہ تو بری چیز ہے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. فلم یقل یعنی کہہ نہیں پائے. شرح اس جملے کا مطلب یہ لیتے ہیں, آپ کے دل کے اندر انشاءاللہ تھا, زبان پر جاری نہیں ہوا. فلم یقل کہ آپ کی لسان کے اوپر زبان کے اوپر یہ جملہ جاری نہیں ہوا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمہ ہمی میں ہنگامی حالات کے اندر ایک چیز کہنا چاہتا ہوتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ سفر میں یہ لے جائیں گے وہ لے جائیں گے, لیکن وقت کے اوپر جلدی سے نکل گئے تو لے جانا چھوٹ گئے, پھر سفر میں نکل کر کے ذہن میں آتا ہے اوہ اتنی اہم چیز چھوٹ گئے. تو انکار نہیں لیکن ہمہ ہمی اور شغل کی وجہ سے وقت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بول نہیں سکے زبان سے. باقی آپ کے قلب اطہر کے اندر انشاء اللہ کا جملہ موجود تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ لم یقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل میں اس جملے کے استحضار کو کافی سمجھا, زبان سے اس کو بولنا ضروری نہیں سمجھا. کہ اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ میرے دل کے اندر انشاءاللہ موجود ہے وہ کافی ہے, زبانی طور پر اس کا اجرا ضروری نہیں ہے, اس لیے آپ نے زبان سے اس کو ادا نہیں فرمایا. فلم یقل, آپ نے یہ جملہ نہیں کہا. خیر رات گزر گئی, تمام بیویوں سے جمع کیا, بعد میں چل کر کے حالات معلوم کروائے, تو ایک ہی بیوی حمل سے ہوئی, باقی کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا. اور جس ایک بیوی کو حمل ہوا, وقت گزرنے کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو ایک ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کے عزم کے اوپر کیسا اثر ہوا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تمام بیویوں سے جمع کے نتیجے کے اندر ہر بیوی کو استقرار حمل ہو, پہ ایک تو یہ عزم فوت ہو گیا کہ کسی بیوی کو استقرار حمل نہیں ہوا، صرف ایک بیوی کو استقرار حمل ہوا. اب اقل روایت لے بے تو 60 بیوی، اور 100 کی بھی روایت ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 100 تو بیوی، باندیاں تو اس سے بھی زائد. غرض یہ کہ اول تو استقرار حمل کے بارے میں جو عزم تھا وہ پورا نہیں ہوا، اسی لیے آپ کی طبیعت اقدس پر بڑا اثر ہوا. دوسرا یہ کہ جس ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اس کو بھی تامل خلقت بچہ پیدا نہیں ہوا، اور آپ کی آرزو کے مطابق اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے تامل خلقت صحت مند تندرست بچہ ہو تو یہ کام کر سکے. لیکن یہ ناقص الخلقت بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. فلم تحمل شیئن الا واحدا ساقطن احد شقیہ، تو ایک ہی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ایک جانب سے بیکار یعنی ناقص الخلقت ہوا. ایک جانب پوری اس بچے کی فالج زدہ تھی، یعنی معطل تھی، کام نہیں کر رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ جس بچے کا ایک جانب پورا معطل ہو، اس بچے کو ماں باپ کو ہر وقت اٹھائے اٹھائے لیے پھرتا پڑتا ہے، اس کی خدمت اور سیوا چاکری کا بوجھ ایک مستقل ہوتا ہے. وہ کیا اللہ کے راستے میں غزوہ کرتا، جہاد کرتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قالها، اگر حضرت سلیمان اپنی زبان سے بھی انشاءاللہ کہہ دیتے. یعنی قلب میں تو یہ جملہ مستحضر تھا، زبان پر بھی جاری فرما دیتے تو کیا ہوتا؟ ہر ہر بیوی حاملہ ہوتی، ہر بیوی کو تامل خلقت بچہ ہوتا، اور وہ ہر بچہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. کاش کے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جملہ اپنی زبان اقدس سے کہہ دیتے. باشر رائے حدیث نے ایک اچھا جملہ فرمایا کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کو تنبیہ ہوئی اس واقعے میں، اس بات پر تنبیہ ہوئی کہ بندے کو مقام تفویض پر ہونا چاہیے، بندے کو مقام تمنی کے اوپر نہ ہونا چاہیے دنیاوی چیزوں کے معاملے کے اندر. مقام تفویض یعنی معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اس دنیاوی معاملے کے اندر میرے لیے جو خیر ہو وہ مجھے عطا فرما دے. وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو بندے کو اس طرح کے معاملات کے موقع پر تفویض اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ کے حوالے کر دیتے کہ بھائی میرا کام ہے جمع کرنا، چاہے جتنی بیویوں کو حمل لے، چاہے جتنی بیویوں کو فارس مجاہد بچہ پیدا ہوئے. یعنی یہاں ہر ہر چیز میں اپنی طرف سے تعین نہ ہو کہ ہر ایک بیوی کو حمل ہو، ہر ایک سے مجاہد پیدا ہو، ہر ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ نہیں. یہ ہے مقام تفویض کے خلاف بات. تو ایک تو تنبیہ ہوئی مقام تفویض کے چھوڑنے کے اوپر، اور مقام تمنا کو لینے کے اوپر. کیا آپ نے تمنا کر دی اس معاملے میں کہ ہر ہر بیوی حاملہ ہو، ہر ایک کو بچہ ہو، تامل خلقت ہو، اور وہ اللہ کے راستے کے اندر مجاہد ثابت ہو؟ ایک تو تنبو اس کے اوپر ہوا. دوسری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ انشاء اللہ کے دو مقام ہیں، ایک ہے مضمون انشاءاللہ کا قلبی استحضار اور دھیان، اور دوسرا مقام ہے مقام انشاءاللہ کا زبان، اور مطلوب اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب کی طرح زبان پر بھی جاری ہونا ہے، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطاب کر کے فرمایا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہاں قول کی بات کہی گئی ہے، اور قول لسان سے تعلق رکھتا ہے، تو مضمون تو مستحضر ہوتا ہی ہوتا ہے ہر مومن کے دل میں، یہ تو نبی ہے، لیکن مطلوب عند اللہ اس کا جاری ہونا ہے زبان کے اوپر، کہ زبان پر بھی انشاءاللہ جاری ہو جاتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو ایک تعلیم ہے کہ بندہ اپنا ہر کام اللہ کی مشیت کے حوالے کر دے، وے مشیت الہی کے حوالے کر دے اپنا ہر معاملہ. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھنی کہ انشاءاللہ بولنے کے بعد ہر کام ہو ہی جائے گا، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. بندہ یوں کہتا ہے کہ انی فاعل ذالک غدا انشاءاللہ، گویا کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. یہ ہے شان عبدیت، کہ ایک بندے کی عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے کام کو مشیت الہی کے حوالے کر دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انشاءاللہ بول کر کے جو کام کہا وہ ہو ہی جائے گا، وہ ہونا لازمی ہے، وہ ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا. کتنے کام ایسے ہیں کہ انسان اس کو بول کر کے کہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کام ہوتے نہیں ہیں. یہاں تو نبی کو اللہ کے معاملے کے اندر جو یقین کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ شامل ہوا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے کا حکم باری مکمل فرمائیے، میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے صابرین میں سے آپ مجھے پائیں گے. تو یہ جو ہے بندے کا مقام عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے کو مشیت الہی کے تابع کر دے، وے سپرد کر دے. لیکن انشاءاللہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد جو کام ہوگا وہ ہو کے ہی رہے گا. مشیت کا مطلب کیا؟ اللہ کے یہاں مناسب ہے تو ہوگا، اللہ کے یہاں مناسب نہیں ہے تو نہیں ہوگا. بعض مرتبہ انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ کہہ کر یہ بات کہی تھی پھر بھی کام ہوا نہیں، تو یہ بندے کا کہنا ہی غلط ہے. کہ انشاءاللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام یقیناً ہو ہی جائے گا. ترجمۃ الباب سے ربط یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کا باب چل رہا ہے اور انہوں نے اپنی 70 بیویوں سے جمع کرنے کا عزم کیا تھا. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. جی
به قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثنا ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حيثما ادركتك الصلاه فصل والارض لك مسجد.
یہ روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی امام بخاری لائے. یہاں مسجد اقصی کی مناسبت سے حضرت سلیمان کے واقعے میں بھی لائے. یہاں صرف ترجمہ دیکھ لیجئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو کہا مسجد حرام بنائی گئی. پھر میں نے عرض کیا کہ بعد میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو کہا مسجد اقصی بنائی گئی. میں نے عرض کیا کہ دونوں مسجد میں فاصلہ زمانے کا کتنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. وہاں توجہ آپ کو بتلائی گئی تھی کہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, لیکن بانی بمانا مجدد, یعنی کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بن چکا تھا ملائکہ کے ہاتھ سے. خود طوفان نوح کے اندر جو اس کی عمارت مسمار ہو گئی اور عمارت اللہ کے یہاں اٹھا لی گئی, اس کے پائے ریت میں چھپ گئے, تو اس کی تجدیدی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو بانی بمانا مجدد, یہی حال ہے مسجد اقصی کا بھی, کہ مسجد اقصی بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی, لیکن حضرت داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اس کا تجدیدی کام انجام دیا. تو یہاں پہ روایت میں حضرت سلیمان کا صراحتاً تذکرہ بھی نہیں ہے, پھر بھی امام بخاری ان کو حضرت سلیمان کے باب میں لائے. کیوں لائے؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان نے اور ان کے والد حضرت داؤد نے مسجد اقصی کی تعمیر کا تجدیدی کارنامہ انجام دیا تھا, اس لیے مسجد اقصی کی مناسبت سے مجدد حضرت سلیمان اور باب چل رہا ہے حضرت سلیمان کا, اس طرح ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا. ثم حیث ما ادرکتک الصلاۃ فصلی, کا جہاں بھی تم کو نماز کا وقت آ موقع آ جائے نا نماز پڑھ لو. کوئی مسجد کی تحدید نہیں ہے کہ کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے تو ہی نماز ہوگی. اس امت کے لیے جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی, اس میں سے ایک نعمت ہے والارض لک مسجد, پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے. اللہ کی زمین پر جہاں بھی نماز پڑھو گے تمہیں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا, فریضہ ادا ہو جائے گا. تو اس امت کے خصوصیات میں سے ہے کہ پوری مسجد زمین ان کے لیے مسجد بنائی گئی. روئے زمین پر جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے وہ نماز کو ادا کر لے گئے. بس چند شرائط جو دوسرے نصوص کی بنیاد پر حضرات فقہا نے طے کیے ہیں اس کا لحاظ رہے, ناپاک جگہ نہ ہو, اسی طریقے سے ایسی زمین نہ ہو کہ جہاں پر اس کا مالک اجازت نہ دیتا ہو. اس طرح کے شرائط جو حضرات فقہا نے لکھے ہیں اس کی رعایت کرنی ہوگی. باقی پوری روئے زمین اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے نماز کی جگہ بنائی گئی. پچھلی امتوں کے اندر نماز کی اجازت کے لیے عبادت گاہیں اور محراب متعین ہوتے تھے, اس لیے بنو اسرائیل کو فرعون کے دور میں جب سختیاں تھیں کیا کہا گیا, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, وہ خصوصی حالت کا حکم تھا کہ اب فرعونیوں کے مظالم کی وجہ سے تم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے, تو اپنے گھروں کا رخ ہی قبلے کا بناؤ, کہ گھروں میں قبلہ رخ صحیح ہو تاکہ تم گھر میں نماز پڑھنا چاہو تو نماز ادا کر سکو. تو مخصوص حالات میں بنو اسرائیل کو ایسی استثنائی اجازتیں دی گئی, باقی پوری روئے زمین پر جہاں چاہے نماز پڑھ لو, یہ امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہیں. جی
وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الثواب تقع في النار. قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحد إحداهما فقالت صاحبتهما إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال أتوني بسكيني أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعلي يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.
حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری حالت اور لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو پروانے آ کر کے اس کے اوپر گرنے لگے اور یہ جانور یعنی ایک آدمی اندھیری رات کے اندر آگ جلاتا ہے مثلا چراغ جلاوے موم بتی جلاوے تو پروانے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں اور پروانے آ کر کے جو ہے اپنی جان دیتے ہیں اس آگ کے اوپر. اب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت دنیا میں اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی پوری اطاعت اور اخلاص کے ساتھ اتباع کریں, اس کے لیے بعثت ہوتی ہے. دیکھیے پروانوں کا عشق کہ اندھیری رات میں ایک آگ جلتی ہے تو وہ اس کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ وہ آ کر کے اس کے اوپر جان دے دیتے ہیں. تو یہاں نور نبوت جگمگایا ہے, چراغ نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے سلگایا گیا ہے. اسی لیے قرآن میں وہ سراج منیرا کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہ چراغ مصطفی اور چراغ نبوت جلا. اب پروانے یعنی امتی کیسے ہونے چاہیے کہ جو دیوانہ وار عشق وار آوے اور اس نبی کی اتباع کے اندر اپنی جان دے دے. گئے پروانہ جس طریقے سے اپنی جان دے دیتا ہے, اندر جل جاتا ہے گر جاتا ہے اس طریقے سے, تو بڑی اچھی مثال دی گئی پروانے اور آگ جلانے والے سے. بعض شرائح کرام یہ فرماتے ہیں کہ پروانہ اور انسان دونوں کی تشبیہ معمولی فرق ہے کہ پروانہ اس جلتی ہوئی آگ پر آئے گا تو جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کا وجود مٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی امتی نبی کی کامل متابعت نہ کرے تو نارے جہنم کے اندر وہ ڈالا جائے گا اور عارضی مدت نہیں بلکہ دائمی مدت کے لیے ڈالا جائے گا. تو ایک فرق ہے, اس لیے کہ پروانہ تو چراغ کے اوپر آ کر گرا جلا ختم اس کا وجود. اگر کوئی امتی نبی کی مخالفت کرتا ہے نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر دائماً ابدا جلتا رہے گا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. یعنی ایک چمڑی جل جائے گی جہنم میں تو دوسری چمڑی دی جائے گی, تیسری دی جائے گی, چوتھی دی جائے گی. بعض تفسیری روایت میں ہے کہ ایک ساعت کے اندر 70 مرتبہ جہنمیوں کی چمڑی بدلے گی. اتنی رفتار اور تسلسل کے ساتھ ان کو عذاب ہوگا. تو پروانوں سے جو تشبیہ ہے تو انسان کا معاملہ پروانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کہ پروانہ تو ایک مرتبہ جلا ختم ہو گیا, لیکن اگر یہ امتی نے اطاعت سے کام نہیں لیا تو مسلسل اس کو جلنا پڑے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے اس جز کے اندر ترجمۃ الباب سے بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے, پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان کے باب میں کیسے لائے اس ٹکڑے کو؟ تو دو توجیہ اس کی سنیے. پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے یا کسی اور راوی نے اپنے استاد سے جس طریقے سے سنا اس طرح انہوں نے امت کے سامنے نقل کیا. تو ضابطہ روایت کا یہی ہے کہ مروی عنہ سے جس طرح روایت کو آپ سنو اس طرح آگے نقل کرو. اب بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بیان میں تقریر میں ایک روایت سنتے جاتے ہوتے ہیں, اچانک اس کی مناسبت سے کوئی دوسری حدیث سنا دی. تو یہاں بھی لگتا ایسا ہے کہ ایک مضمون کلام کا چل رہا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا مضمون جڑ گیا. آگے والا مضمون حضرت سلیمان کے متعلق ہے, لیکن راوی نے جب اپنے استاد سے سنا تو یہ حصہ بھی سنا, اسی لیے انہوں نے آگے والی روایت کے ساتھ اس کو بیان کیا. یہ راوی کی امانت داری کی بات ہے. دوسری بات, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مضمون کو تمہیدی مضمون مان لو آگے والے مضمون کے لیے. کیسے تمہیدی مضمون مانیں گے؟ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت دنیا میں اس لیے ہوا کرتی ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. لیطاع باذن اللہ. تو سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہیں, ان کی بھی بعثت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے. اس لیے جس طرح تمام مبعوث نبیوں کی اطاعت ضروری ہے, اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو گویا عمومی ضابطے سے ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا کہ ہر نبی قابل اطاعت, تو سلیمان علیہ السلام بھی قابل اطاعت, چونکہ ہر نبی دنیا کے اندر آ کر شمع نبوت کو جلائیں گے. اب پروانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی اتباع کرے, اطاعت کرے ان کی. اب آگے والا مضمون یہ بھی عین ہی ترجمۃ الباب سے مربوط ہے. فرمایا راوی نے کہ دو عورتیں تھیں, ان کے ساتھ دونوں کے بیٹے تھے, کہیں جنگل میں دونوں کام کر رہی تھی یہ دونوں عورتیں. اتنے میں بھیڑیا آیا اور دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو لے کر کے چلا گیا. لگتا ایسا ہے کہ نو مولود بچے ہوں گے, اسی لیے ابتدائی ولادت کے بعد بچوں میں تمیز دشوار ہوتی ہے شروع شروع کے اندر. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تمیز آسان ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ہے, اس کا بچہ ہے, اس کا ہے. ابتدائی ولادت کے اندر تمیز بہت دشوار ہوتی ہے. اسی لیے اب جو اس طرح ولادت کے ہاسپٹل ہیں, زچہ خانہ, اس کے اندر بچوں کے نمبر لگائے جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی ان کے پیر کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر ایک ایسے مٹیریل کا پٹا پہنا دیا جاتا ہے جس کے اوپر بچوں کے نمبر ہوا کرتے ہیں, اور وہ نمبر پھر ماؤں کو دے دیے جاتے ہیں کہ اس نمبر کا بچہ آپ کا ہے. اب سمجھے کہ 10 عورتیں ایک ساتھ آئی ہے حاملہ, ہر ایک کو بچہ ہو رہا ہے, تو کیسے پہچانے کون سا کس کا, کون سا کس کا, کون سا کس کا؟ ابتدائی ولادت میں بچوں کا رنگ سب مشترکہ جیسا ہوتا ہے, پھر بعد میں کچھ وقت کے بعد تمیز ہوتی ہے, اصلی رنگ بات کے اندر نمایاں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ شروع کی بات ہوئی इसीलिए दोनों के बच्चे एक जैसे होंगे, तो एक औरत दूसरे औरत को कह रही है कि भेड़िया तेरा बच्चा ले गया, तो दूसरी कहती है कि भेड़िया तेरा बच्चा ले गया, दोनों में झगड़ा। वो कहती है तेरा गया, वो कहती है तेरा गया। चलो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फैसला कराने के लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों का कजिया सुना और बड़ी के हक में फैसला फरमाया कि बच्चा बड़ी औरत को दिया जाए उम्र के एतबार से, जो बड़ी है उसको। सवाल पैदा होता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी को देने का फैसला क्यों फरमाया, किस वजह से ये फैसला फरमाया। नंबर एक, हो सकता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बच्चे में और बड़ी औरत में कोई मुशाबहत देखी हो कि ये बच्चा इसी औरत का हो सकता है, उस मुशाबहत की बुनियाद के ऊपर आपने बड़ी के हक में फैसला किया। नंबर दो, उनकी शरीयत में हो सकता है ऐसा कानून रहा हो कि जब कोई वजह तरजीह न हो तो उम्र की बुनियाद पर तरजीह दे दी जाए कि ये दो औरतें हैं, दोनों के पास दलील नहीं है कि बच्चा किसका था, तो जब कोई वजह तरजीह वजह गलबा न हो तो क्या करने का, जिसकी उम्र बड़ी उसको हवाले कर देने का, इसलिए बड़ी उम्र वाली को आपने जो है हवाले कर दिया। तीसरा एहतमाल ये है कि बड़ी का कब्जा था, यानी जब ये दोनों औरतें अदालत में आई तो बच्चा बड़ी की गोद में था, छोटी की गोद में नहीं था, तो इस जाहिरी कब्जे की बुनियाद पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला किया और छोटी के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, छोटी औरत के पास इसके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, उसने पेश ही नहीं किया। फकदा बिही लिल कुबरा, तो आपने बड़ी बी के हक में फैसला कर दिया बच्चे का। फखरजत, दोनों औरतें दाऊदी अदालत से बाहर निकल कर के आई, इतने में बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे होते हैं। फअखबरताहु, दोनों ने आकर के हजरत सुलेमान को इत्तला दी कि आपके वालिद गिरामी ने इस बच्चे का फैसला छोटी के हक में किया, लेकिन इस छोटी को फैसले पर इत्मीनान नहीं है। दाऊद का फैसला हुआ मान तो लिया, नबी है बादशाह है, फैसल बनकर के फैसला किया मान तो लिया, लेकिन हकीकत भी ऐसी थी कि वो बच्चा छोटी का था, बड़ी का था ही नहीं, इसलिए बड़ी को दिल के बड़ी को तो मुफ्त की चीज मिल गई, छोटी की आरजू अधूरी रही। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, देखो आजमाइश का तरीका, कैसी फहामत से काम लिया, छुरी लाओ मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूँ, फिर दोनों आधा आधा ले लो, झंझट जावे, डिवाइड एंड रूल, टुकड़े करो और हुकूमत चलाओ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये आजमाने के लिए ये जुमला फरमाया कि आजमावे तो सही। इतने में वो छोटी बोली हकीकी माँ, हे नबी अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ऐसा न कीजिएगा हजरत, आप हरगिज ऐसा न कीजिए कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जावे। बस समझ गए कि हकीकी वालिदा छोटी है, तो ही तो उसने ये जुमला कहा कि मेरा बच्चा जिंदा रहे यही काफी है, चाहे मेरे पास न रहे जिंदा रहे काफी है, इसलिए कि आप दो टुकड़े करेंगे तो मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा दुनिया में, इसीलिए आप जो है इसके दो टुकड़े न कीजिए, दे दो उस बड़ी को ही दे दो, कोई बात नहीं मैं खुश रहूंगी, मेरा बच्चा कहीं भी देख करके पा करके। بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے، بڑی کا نہیں ہے، اور پھر چھوٹی عورت کو آپ نے دلوا دیا۔ اس روایت میں ماں کی شفقت اور محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کے دل میں اولاد کے لیے کیسے جذبات اور محبت اور شفقت کی بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ رہے، چاہے کہیں پر بھی رہے، کافی ہے۔ جیسے کہ ہمارے علاقے کی مائیں ہیں، بچے سب باہر ڈھکیل دیے، انگلینڈ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، کہ زندہ ڈالر پاؤنڈ کما رہا ہے کافی ہے۔ فون آ جاتا ہے، سال دو سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتا ہے، کافی ہے۔ یہ بھی ایسی بڑی عزائم والی مائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا پاک کی قسم، اسی دن میں نے حدیث میں حضور کی لسان اقدس سے چھری کے لیے لفظ سکین سنا، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ چھری کو مدیا کہا کرتے تھے، یعنی ایک نئی تعبیر لسان اقدس سے ہم نے سنی۔ دونوں لفظ صحیح ہے چھری کے معنی میں۔ سکین کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کے سکون کا ذریعہ ہے، حرکت حیات چھری چلنے سے سکون سے بدل جاتی ہے۔ ایک مرغی کتنی اچھلتی کودتی رہتی ہے، جیسے چھری چلے گی حرکت حیات پر سکون ہو جائے گا، اس لیے اس کو سکین کہا جاتا ہے، تسکین کا باعث ہے۔ اور مدیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر منقطع کرنے کو، مدیا بمانا مدت حیات کو منقطع کر دیتی ہے۔ مدیتن مدتن، مدت حیات یعنی زندگی کی مدت کو یہ منقطع کر دیتی ہے، اسی لیے اس کو لفظ مدیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے تشریف لائے تھے، ان کے قبیلے کے اندر مدیا کی لغت کا عام رواج تھا، سکین لغت قریش ہو گئی، فصیح اللغہ، اور وہ انہوں نے حضور کی زبان سے وہ تعبیر پہلی مرتبہ سنی۔ Thank you.